और उसमें पिछली दफा जब हमने बात की थी तो हमने काफी तफसील से लैल व नहार और उन तमाम चीजों का जिक्र किया था, रात और दिन और उसकी हिकमतें क्या हैं और किस तरीके से हैं। और आखिर में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ये तमाम निज़ाम जो खुदा ने कायम किया, जिसमें लैल व नहार यानी रात और दिन, और रात और दिन के साथ पूरा ज़मीन और आसमान और सूरज और चांद का जो सिस्टम है कि जो रात और दिन प्रोड्यूस करता है, इसकी क्या क्या हिकमतें हैं। और उसमें बात यहाँ तक आई थी कि यानि खुदा के ख़ास मसलहतें हैं इस निज़ाम ज़िंदगी को इस तरीके से कायम करने में, और खुदा क्या चाहता है कि हमारे हालात की इस्लाह करे। जो हमारी खबरें हैं, खबरें का मतलब ये है कि जो कुछ हम यानी खबर, आप समझते हैं ना कि खबर का मतलब है कि वो चीज़ जो आप खुद प्रोड्यूस करते हैं अपने बारे में। हमारी खबर क्या है यानी हमारे आमाल क्या हैं, हमारे किरदार क्या हैं, हमने क्या कमाया, हमने क्या खोया, ये हमारी खबरें। तो खुदा उसको आजमाना चाहता है, उसको टेस्ट करना चाहता है कि वो क्या है, हमारी खबरें क्या हैं, और ये देखना चाहता है कि उन औकात में जब उसने हमें अपनी इताअत के लिए बुलाया है, हम पर फ़राइज़ मुकर्रर किए हैं, उस वक्त हम कहाँ होते हैं, उन औकात में हम किधर होते हैं, ठीक है, ताकि खुदा इन तमाम चीज़ों को हमसे टेस्ट करे, जाने, और फिर उसके बाद हमको जज़ा दे, हमको उसका रिवॉर्ड दे। और रिवॉर्ड देने में खुदा का फॉर्मूला क्या है कि जितनी बुराई क्रिएट करोगे तो हर बुराई 1:1 मिलेगी, और जितनी अच्छाई या हसना तुम पैदा करोगे तो उस अच्छाई को हम और ज़्यादा अच्छाई से तुमको रिटर्न करेंगे। ये खुदा के जज़ा देने का फॉर्मूला है, यानी रिवॉर्ड और रिटर्न इस बुनियाद पर आएगा। यहाँ तक हमारी बात पहुँची थी कि इस ज़मीन और आसमान के निज़ाम को बनाने का, लैल व नहार का एक बाकायदा एक मकसद है, और वो मकसद हमारे लिए भी है, और यानी खुदा भी एक उससे एक नतीजा निकालना चाहता है। अब वहाँ से आगे बढ़ते हुए अल्लाहुम्मा फलकल हम्दो अला मा फलक्ता लना मिनल इस्बाह, कि ए अल्लाह तेरे लिए हम्द है उस पर कि तूने हमारे लिए सुबह के पर्दे को चाक किया। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, यानी रात की जो तारीकी है वो गोया एक पर्दे की मानिंद होती है, और सुबह का आना उस रात के पर्दे को फाड़ देता है। तो जिसने सुबह के वक्त हमारे लिए यानी उसके गरेबान को चाक किया, उसको फाड़ा सुबह में से, और वमत्ताअतना बिही मिन ज़ौइन नहार, और दिन की जो रोशनी है उससे हमको बहरामंद किया, उसको हमारे लिए एक सरमाया बनाया, दिन की रोशनी को। वबसरतना मिन मतालिबिल अक़वात, और हमें बसीरत अता की कि ज़मीन के अंदर जो कुव्वतें हैं उनसे हम किस तरीके से मतलब निकालें। देखिए, इन तमाम चीज़ों को अगर आप गौर करें तो आपको इस ज़िंदगी में फ़ायदा उठाने के लिए, इस ज़िंदगी से अपना सामान लेने के लिए क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ चाहिए, सोचें ज़रा। नहीं, मतलब है कि यानी वो चीज़ें जो आपको एनवायरनमेंट से मिलें और जो आपको हेल्प करें, वो क्या हों। अगर मिसाल के तौर पर हम मुसलसल रात में रहें, अंधेरा हो, डार्कनेस हो, तो हम उस तरीके से हरकत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हमें नंबर वन चाहिए ज़ौए नहार, यानी दिन की रोशनी। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अगर आप दिन की रोशनी में निकल आए, फिर क्या चाहिए, یعنی اگر آپ اس کو مثال کے طور پر ہم اس سے لے لیں, کاشتکاری کی مثال لے لیں, کسان کی مثال لے لیں, کھیتی باڑی کی, اس کو کیا چاہیے؟ نمبر ون کہ روشنی چاہیے اسے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر ٹو اس کو کیا چاہیے؟ ہاں چلیے چلیے, ہوا اور پانی اور یہ تمام چیزیں. تو اس کو ہم کیسے سمرائز کریں گے, وہ کیا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ ہے کیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ آپ فرما رہے ہیں من مطالب الاقوات, یعنی وہ جو خدا نے زمین میں یا تمہارے ارد گرد جو قوتیں رکھی ہیں, جو انرجیز رکھی ہیں, اس کو آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر آپ کو ان قوتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو آپ فائدہ اٹھا سکیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ان قوتوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ بصیرت چاہیے, نظر آنا چاہیے, ان کو دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے. تو جو بھی قوتیں ہیں ان کے مطالب کے بارے میں تو نے ہم کو بصیرت عطا کی, ٹھیک ہے, یعنی وہ تمام ماحول کو روشن کیا کہ جس میں ہم آسانی سے حرکت کر سکیں, موو کر سکیں. اس کے بعد ہمیں اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے جو انرجی یا جو کچھ بھی قوتیں چاہیے ان کے بارے میں ہم کو بصیرت دی. اور پھر ایک اور چیز جو بہت اہم ہے, جس کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے, وہ کیا ہے؟ نہیں عقل تو ہے, وہ تو آ گئی نا, بصیرت کے ساتھ عقل آ گئی کہ کہاں کہاں سے کیا اٹھانا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک اور بات جو بہت اہم ہے زندگی میں, وہ کیا ہے؟ آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچاؤ, ٹھیک, اری بات سمجھ میں. یعنی کہ ہمیں زندگی میں کسی بھی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کا ماحول اطراف روشن ہو, ٹھیک ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر رات رہے گی آپ جتنی لائٹیں ایجاد کر لیں آپ خالی رات یا اندھیرے میں زندگی نہیں گزار سکتے, ٹھیک ہے. وا نہار, دن کی روشنی عطا کی, جو کہ انتہائی ضروری ہے, ٹھیک ہے, ماحول کو بنانے کے لیے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس روشنی میں آنے کے بعد مطالب الاقوات, یعنی کہ وہ جو قوتیں ہیں کہ جن کو آپ کو یوز کرنا ہے, جو انرجیز ہیں, جو پاورز ہیں, وہ کہاں پر ہیں اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, ٹھیک, یہ سمجھ, یہ بصیرت. اور پھر اگر آپ اس کو استعمال کرتے بھی ہیں, جیسے وہی آپ اگر کسان کی اگزامپل لیں, تو اگر اس کے بعد آندھی آئے, طوفان آئے, برف باری آئے, اولے پڑنے لگیں, یا جو اینیمل ہیں لوکسٹ ہو, پیسٹ ہو, وہ حملہ کر دے, تو آپ کچھ بھی یوز کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس پر ہم تیری حمد کرتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا نظام بنایا ہمارے لیے دن اور رات والا, تو اس میں یہ تین چیزیں ہمارے لیے رکھی کہ جن کی بنا پر ہم کو ہمارے مطالب یا ہمارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اصبحنا و اصبحت الاشیاء کلھا بجملتھا لک, اور ہم نے اور تمام اشیاء نے صبح کی, یعنی ہم اپنے دن میں داخل ہوئے اس حالت میں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ تیرے لیے ہے. یعنی یہ تمام کے تمام معاملات, یہ تمام کی تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ تیری ملکیت ہے, ہم اور سب کچھ. سماؤہا و ارضہا, چاہے وہ آسمان ہو یا زمین ہو, یا ان کے اندر ہر وہ مخلوق جس کو تو نے پھیلا دیا, چاہے وہ ساکن ہے یا حرکت میں ہے, چاہے وہ مقیم ہے یا سفر میں ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے, مطلب اس میں حرکت نہیں ہے, لائک فار ایگزامپل راک, یا بہت حد تک پلانٹیشن, یہ وہ مخلوقات ہیں کہ جو حرکت نہیں کر رہے. لیکن مقیم کا جو ورڈ ہے نا, مقیم, وہ ایک ڈفرینٹ میننگ دے رہا ہے. مقیم ساکن کو نہیں کہتے. مقیم کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس کا قریبی ترجمہ کریں لائک ریزیڈنٹ, کہ جو ایک جگہ پر قائم ہے, وہاں سے جاتا نہیں ہے. اس کی ایک مثال کے طور پر ہم یہ بات عرض کر سکتے ہیں, ایک مثال کے طور پر کہ یعنی جیسے ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں, تو السلام علیکم, ملائکہ کے اندر بھی یہ مقیم اور شاخص والی جو بات ہے نا, کہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو جہاں پر ہیں وہ وہیں پر ہی ہیں, وہاں پر قائم ہیں, وہیں پر ہی رہنے والے ہیں. اور کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو مسلسل حرکت میں, موومنٹ میں, یعنی جیسے وہ ملائکہ جو ہواؤں کے چلانے پر معمور ہیں, بادلوں پر معمور ہیں, یا دوسرے قسم کے کام ہیں, یا وہی لے کر آتے ہیں, رزق نازل کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو یہ مقیم اور شاخص, یعنی کہ کچھ مخلوق ایسی ہے جو ساکن ہے, یعنی حرکت نہیں کر رہی ہے, کچھ ہے جو متحرک ہے, یعنی جیسے اس زمین پر ہم دیکھتے ہیں, کچھ ہے جو مقیم ہے, یعنی وہاں پر ٹھہرے ہوئے, وہ ساکن نہیں ہے, بے حرکت نہیں ہے, لیکن ایک جگہ پر ریزیڈنٹ ہیں, اور کچھ ہیں جو موو آن کرتے رہتے ہیں. یعنی اس میں آپ اس کو فرق نہیں کر رہے, لیکن یہ کہ ساکن کا مطلب یہ کہ جو مطلب اس میں حرکت نہیں ہے. جیسے پتھر ہے نا, یعنی جنہیں ہم ان اینیمیٹ کہتے ہیں, یا پلانٹ, ان میں حرکت نہیں ہے. لیکن مقیم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان میں حرکت نہیں ہے, لیکن وہ جس جگہ پر ہیں وہاں سے وہ جاتے نہیں ہیں, وہ ریزیڈنٹ ہیں, پرماننٹلی ادھر ہی ریزائڈ کرتے ہیں. جیسے میں نے ملائکہ کی مثال دی کہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو اپنی جگہ سے نہیں جاتے, یعنی جہاں پر وہ ہیں یا جو عبادت یا جو اس میں ہیں اسی حالت میں, اور کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جن کی معموریت ہے مختلف کاموں پر, تو وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر قسم کی مخلوق جو ہے, چاہے وہ ہوا میں ہو, چاہے وہ زمین کی گہرائیوں میں ہو, وہ سب کی سب کیا ہے, وہ تیری ملکیت ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی تیرے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. اصبحنا فی قبضتنا, قبضتک, ہم نے اس حالت میں صبح کی کہ ہم تیرے قبضے میں ہیں. قبضے کا مطلب ایسے کیا ہوتا ہے, عربی میں قبضہ کس کو کہتے ہیں؟ مٹھی, مٹھی, قبضہ جو ہے نا یہ مٹھی ہے, یہ 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 ٹھیک, اس کو کہتے ہیں قبضہ. تو یعنی اگر ویسے ترجمہ آپ کریں تو ہم تیری مٹھی میں ہیں, یعنی تیرے ہاتھ میں, تیرا ہاتھ ہمارے اوپر ہے. یحوینا ملکوکا و سلطانوکا, اور تیری ملک اور تیرا سلطان ہمارے اوپر حاوی ہے. وتضمنا مشیتوکا, اور تیری مشیت ہماری ضامن ہے, اس نے ہماری ضمانت دی ہوئی ہے, یعنی ہمارے جو وجود کی ضمانت ہے وہ کیا ہے, مشیت خدا ہے, جس کے ذریعے سے ہماری زندگی اور ہماری ہر چیز جاری ہے. وَنَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِكَ, اور ہم اگر کسی بھی جگہ آتے ہیں, جاتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو وہ تیرے امر کی بنا پر ہوتے ہیں. وَنَتَقَلَّبُ فِي تَدْبِيرِكَ, اور ہمارا الٹنا پلٹنا, منقلب ہونا تیری تدبیر کی بنا پر ہے. اچھا, اب یہ جو ائمہ علیہ السلام کے دعاؤں میں یا کلمات میں اس قسم کے جو مطالب ہیں نا, اگر اس کو بالکل آنیسٹلی دیکھا جائے تو ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے. اس قسم کی کوئی چیز ہمارے دلوں میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا صرف مشیت الہی سے حرکت کرتے ہیں, یا تدبیر الہی ہمیں منقلب کرتی ہے, یا امر الہی کی وجہ سے ہم آگے اور پیچھے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خدا کی تدبیر اور خدا کے امر کی پرواہ کرتے, جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے. یعنی ہم کہیں بھی آگے پیچھے جانے میں، الٹنے پلٹنے میں، اپنی حالتوں کے منقلب ہونے میں، ہمارے تمام تر جو وہ ہیں سوچ اور فکر ہے وہ یا اپنی تدبیر پر ہوتی ہے یا لوگوں کے کاموں پر ہوتی ہے. ٹھیک. تو بہرحال لیکن یہ سب کچھ جو ہے نا، جو امام علیہ السلام جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں وہ ایک بہت ڈفرینٹ بات ہے. لیس لنا من الامر الا ما قضیت، ہمارے لیے کوئی امر نہیں ہے مگر جو تو نے ہمارے لیے قضا کر دیا، یعنی جو تو نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا، اس سے ہٹ کر ہمارے لیے کوئی امر نہیں ہے. ولا من الخیر الا ما اعطیت، اور جو تو نے ہم کو عطا کر دیا اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر میں تھوڑا سا جو ہے نا اس چیز کو ذرا سا ایکسپلین کر دوں کہ ان جملوں کا بنیادی طور پر مطلب کیا ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا جس چیز کو بھی خیر اور بھلائی سوچ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر کیسز میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ان دا ٹرو سینس وہ خیر نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی میں کس کو خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں مادی طور پر آسودہ رہوں، خوشحال رہوں، میرے پاس مال زیادہ ہو، میرے پاس اسباب اور وسائل زیادہ ہوں. بہت سارے کیسز میں یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے خیر نہ ہو، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ میرے لیے شر اور فساد پیدا کرنے کا سبب زیادہ ہوں. تو ایسے ہی یعنی کہ ہماری زندگی میں بہت سارے امور ایسے ہیں. ٹھیک. تو خدا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے. یعنی خیر کیا عطا کرنا چاہتا ہے؟ کہ جس کی وجہ سے میری ابدی زندگی ہمیشہ اچھائی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ گزرے. ٹھیک ہے. خدا مجھے وہ دینا چاہتا ہے، لیکن میں خدا کے اس پیغام کو ایک لحاظ سے گویا کہ ریجیکٹ کر کے اور میں وہ خیر لینا چاہتا ہوں کہ جو مجھے پسند ہے، جو مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہی جو ہے نا وہ ساری پرابلم آتی ہے، یہاں پر ہی ہمارے لیے وہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ سمجھ لیں کہ ہماری سوچ اور خدا کی جو سوچ ہے نا وہ دو الگ الگ ٹریکس پہ جاری ہوتی ہے. تو یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی خیر ہے وہ ہے کہ جو تو عطا کرتا ہے، لیکن ہم اس خیر کی طرف جو ہے نا وہ جاتے ہی نہیں اپنی زندگی میں، یا اس خیر کو اپنی زندگی میں آنے ہی نہیں دیتے. اس عطائے خداوندی کو ہم اپنی حماقتوں کی بنا پر کیا کرتے ہیں؟ بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہمیں سمجھ میں آنی، یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ خدا جو عطا کرتا ہے وہ صرف خیر ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو ہمیں زندگی میں مل رہی ہوتی ہے وہ عطائے خدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہم اپنی زندگی میں بہت سارے مقامات پر وہ چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا وہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جو جس کی گویا کہ ہم ضد کرتے ہیں خدا سے، یا زبردستی جا کے اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا، وہ عطائے خدا نہیں ہوتی. صحیح ہے. یہ والا پوائنٹ آپ پک کر پا رہے ہیں یا نہیں؟
یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے. فار ایگزامپل، انسان اگر اپنے معاملات خود خراب کرتا ہے تو جو چیزیں آ رہی ہوتی ہے تو اس نے وہ تکلیفوں کو دعوت دی. تو تین سٹریمز بن گئے کہ ایک عطائے خدا جو آتی ہے، وہ تکلیفیں بھی عطائے خدا کے ہی امبریلا کے اندر ہیں، لیکن ویسے وہ اس نے اپنے لیے خود نے ایک پرابلم کریٹ کی ہوتی ہے. اور پھر تیسرا ہے کہ انسان جو ضد کر کے چیز خدا سے،
ہاں یعنی کہ ہم جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے ویسے تو ہر چیز خدا کی طرف سے، لیکن جو عطا الہی ہے، عطا کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا نے دیا آپ کو. ٹھیک ہے. یعنی خدا نے دیا، جیسے باقاعدہ خدا کی طرف سے ہمیں زندگی میں کچھ ملا، وہ الگ چیز ہے. اس فرق کو سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ میرے پاس مال ہے, میرے پاس اولاد ہے, یا مثال کے طور پر جتنے بھی دنیا دار لوگ ہیں وہ سب کے پاس جو ہے نا,
لیکن ایک ایگزامپل سے سمجھا ہے, جیسے کیا انسان کس طرح کون سا ایسا سٹیپ آئے گا کہ اس کو لگے گا کہ ہاں میں اپنی ڈیسٹینی کو چھوڑ کے کچھ ایکسٹرا چاہ رہا ہوں, وہ ایگزامپل بتائیں.
ہم سب یہی کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی لیا, جیسے ہم نے کیریئر بنایا, ہم نے اپنی فیملی بلڈ کی, ہم نے اولاد لی, خدا سے اولاد مانگی, مال مانگا, ٹھیک ہے, اس میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس میں خدا کی مرضی کیا ہے, خدا کی چاہت کیا ہے, ٹھیک, یعنی کہ جو کچھ بھی, ویسے تو ہر چیز خدا کی طرف سے, خدا کی بارگاہ سے, لیکن جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے کیا اس میں میں نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے, یعنی اس میں چلے میں ایک اور طریقے سے بات کروں کہ خدا کی عطا اس وقت آپ کے پاس آتی ہے جب ہم خدا کی اطاعت اور فرما برداری کو یا اس کی بندگی کو آن ٹاپ آف ایوری تھنگ رکھتے ہیں.
یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ گریڈ گریڈ غلط ہے. انسان کے میں جو گریڈ آتا ہے کہ جو ڈیزائر ہے اور چیزیں پانے کا, جو اویس ہے اس سے سیٹلمنٹ نہ ہو کے کچھ اور جانے کا, یہ
یعنی چلیں اس کو اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا, رسول کی زندگی, امام کی زندگی کیسی ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. وہ تو ایک آئیڈیل لائف ہے نا,
گائیڈ ہے دوسرے
لوگ, وہ ایک نہیں صرف گائیڈ ہے, ان کی اپنی پرسنل لائف کیا ہوتی ہے, ان کی پرسنل لائف کیا ہوتی ہے, ان کی اپنی زندگی جو ہے, یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر رسول خدا نے جو زندگی گزاری, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی وہ زندگی کے جو اعلان نبوت کے بعد تھی, اس میں رسول اللہ اپنے لیے کیا کر رہے تھے, اپنے لیے کیا پلاننگ تھی ان کی, ان کی کوئی پرسنل پلاننگ تھی, پرسنل کچھ وہ کر رہے تھے اپنے حساب سے, یا جو کچھ بھی کیا, جو کچھ بھی اعلان نبوت کے بعد, ہاں وہاں بھی, لیکن یہ کہ وہاں پر بھی جو چیزیں تھیں وہ ایک خاموش تبلیغ تھی جو فرسٹ 40 ایئرز میں تھی. پرسنل لائف تو بعد میں بھی تھی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پرسنل لائف کے اندر پوری کی پوری پریفرنس کس چیز کو تھی, مرضی خدا کو تھی, حکم خدا کو تھی, یا اپنی چاہتوں کو تھی, بس یہ فرق ہے. تو اب جب آپ خدا کی مرضی کو سامنے رکھ کر پوری زندگی گزارتے ہیں نا, تو اب آپ کو جو کچھ بھی ملتا ہے, چاہے وہ تکلیف ہو چاہے آسانی ہو, وہ عطا خدا ہے, صحیح ہے. اور اگر ہم خدا کی مرضی اور رضا کو اگنور کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی جو چیزیں ہم کو مل رہی ہوتی ہیں وہ ان اے وے خدا کی, یعنی خدا کی طرف سے ہی آ رہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے اس کے مالک ہم نہیں ہیں, لیکن وہ عطا نہیں ہے. جی
ہم لوگ یہ سسٹم میں پھنس گئے ہیں, اس میں ہم لوگ کے پاس 24 آورز ہیں, اس میں ہم لوگ کے 16 گھنٹے چلے جاتے ہیں ادھر ادھر چیزوں میں, تو بچتے ہیں ہم لوگ کے پاس 3-4 گھنٹے. تو اس میں ہم لوگ دو آپشن ہیں, یہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ نے اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کو یوز کر کے کچھ ایسی چیز بنائیں.
نہیں دیکھیں, ایک بالکل سادی سی بات ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے 16 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میرے لیے خدائی زندگی گزارنے کا کوئی چانس باقی نہیں بچا ہے. یہ بالکل سیدھی سادھی بات ہے, اس میں آپ دو رائے نہیں. ہاں نہیں جی, ہاں لیکن جو خدائی زندگی گزارنے کی بات آتی ہے نا, وہ اتنا ٹائم ویسٹ کر کے پاسبل نہیں ہے. اور اسی چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی بنا پر ہمیں نتیجہ نہیں مل رہا ہے, اگر ہم آنےسٹ رہیں اپنے آپ کے ساتھ, اور اپنے حالت کو دیکھیں دیانتداری کے ساتھ, تو ہمیں کہاں نتیجہ مل رہا ہے, ہم کہاں اس رستے پہ اوپر جا پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یعنی یہی بات تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسولوں کی جو زندگی جو ہمارے لیے رول ماڈل بن رہی ہے وہ یہی تو آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی آدھی زندگی برباد کریں کسی اور رستے میں لگائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو کھینچیں پل بیک کریں اور یہ سمجھیں کہ میں خدا کا بندہ بن جاؤں گا. یہ کام آپ نہیں کر پائیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو کہ ممکن نہیں ہوتا ہے, جو ہم نہیں کر پاتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک دیکھیں, میں آپ کو ایک رسول خدا کی وصیت کے کچھ جملے سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو آپ غور کریں. وصیت ہمیشہ نچوڑ ہوتی ہے نا. جب بھی کوئی بڑا انسان وصیت کرتا ہے تو وہ اس کے مطلب پیغام کا یہ اس کی بیسٹ ایڈوائس ہوتی ہے, نچوڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں پوری نہیں پڑھتا, میں وہ خاص خاص جملے پڑھتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی. اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر وقت خدا کا خیال رکھو, اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے سامنے سمجھو. تو اگر میں 10 گھنٹے وہ گزاروں گی جس میں میں میرے دماغ سے یہ چیز گم ہو جائے کہ میں خدا کے سامنے ہوں, تو میں کیسے توقع رکھوں گا اس بات کی کہ میں جو ہوں نا وہ خدائی رستے پر اپنی زندگی گزار پاؤں گا. ٹھیک ہے, پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ واوصی اللہ بکم انی لکم نذیر مبین, اور پھر دو تین نصیحتیں آپ کی اور ہیں. اللہ تعالو علی اللہ فی عبادہ و بلادہ, اللہ کے بندوں کے معاملات میں اور خدا کے شہروں میں. یہ وہی بات ہے جو بھی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں, ہر چیز تیری ملکیت ہے, سب کچھ تیری ملکیت ہے, میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. تو یہ جو شہر ہیں, یہ جو جتنے لوگ ہیں, شہر اور بندے یہ تیرے ہیں. تو رسول خدا فرما رہے ہیں میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان پر کبھی اپنی بڑائی جتانے کی کوشش مت کرنا. یعنی اگر تم یہ کام کرو گے کہ خدا کے بندوں پر اور خدا کے شہروں میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرو گے تو تم ڈائریکٹلی خدا کے مقابل آ جاؤ گے, کیونکہ یہ ملکیت خدا ہے اور تم خدا کی ملکیت پر دونس جمانے کی کوشش کر رہے ہو. ٹھیک, ہاں ہاں, یعنی وہی بات ہے جو جیسے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے جو شروع میں, حالانکہ یہ تمام چیزیں ہمیں بہت زیادہ بتانی چاہیے جو نہیں بتائی جاتی, جب شروع میں انقلابی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے تو وہاں پر جو جتنے بھی وہ تھے نا کاؤنسلرز وغیرہ, وہ سب ملاقات کرتے تھے, تو اس میں انہوں نے ان کو یہی بات کہی تھی کہ میں آپ کو 2-3 باتوں کی, یعنی سب سے پہلے تو وہ یہ تقوی الہی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سیدھا رکھو, اللہ کا بندہ سمجھ کے بات کرو. یعنی تم جو بھی چاہے, تم حاکم ہو حکمراں ہو, لیکن یہ سمجھو کہ تم بندہ خدا ہو, یہ نہیں کہ پوسٹ پہ بیٹھ گیا ہوں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ اس جگہ پر جو بیٹھے ہیں نا, یہ جگہ جو آپ کو ملی ہے, یہ بہت سارے شہداء اور ان لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ملی ہے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, اس کا ہمیشہ ریگارڈ کرنا. یعنی کہ اب جیسے وہ غریب ہے کوئی, وہ ہے تو یہ نہیں کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ گیا, ہمیشہ اس کا لحاظ کرنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں, جتنے بےچارے جنہوں نے جانیں دیں, خون اپنا خون قربان کیا ہے, اس کی وجہ سے آج آپ یہاں پہنچے. تو وہی رسول خدا کا جملہ کہ تم کبھی بھی اللہ کے بندوں اور اللہ کے شہروں میں اونچا ہونے کی کوشش نہیں کرنا. ٹھیک, اور پھر خدا نے فرمایا کہ آخرت کا گھر میں ان کے لیے لکھ دوں گا جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے. جو زمین میں فساد برپا نہیں کرتے، والعاقبت للمتقین، اور اینڈ جو ہے انجام وہ ہمیشہ متقین کے لیے بہتر ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد جو ایک اور آخری جملہ ہے جو بڑا خوبصورت ہے، کہ جس میں یعنی کہ یہ جملے آپ کے، پھر اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی مطلب اب آپ کی اجل یا انتقال کب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری اجل، میری مدت قریب آ چکی ہے. والمنقلب الی اللہ، اور میرا پلٹنا اللہ کی طرف. وَإِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى، سدرت منتہا کی طرف. وَجَنَّتِ الْمَأْوَى وَالْعَرْشِ الْعَلَى، کہ میرے اب لوٹنے کا وقت آ گیا ہے. کس طرف؟ خدا کی طرف، سدرت منتہا کی طرف، عرش اعلیٰ کی طرف. وَالْكَأْسِ الْأَوْفَى، اور اس پیالے کی طرف کہ جس کو پورا پورا بھر دیا گیا ہو. وَالْعَيْشِ الْمَحْنَى، اور وہ عیش جو ٹھنڈا اور خوشگوار ہو. ٹھیک. تو یعنی یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو انسان جس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہ واقعاً زندگی ہے. میں نے آپ کو کیوں پڑھ کے سنایا کہ یہ یعنی یہ زندگی ہے، کہ جو رسول فرما رہے ہیں نا، یعنی کہ وہ جو زندگی تھی کہ جس میں 23 سال تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے، کانٹے آئے، گالیاں سہیں، وہ کچھ نہیں تھا. وہ وہاں پر میں نے اپنا فریضہ ادا کیا، وہاں پر جو خدا نے مجھ سے چاہا میں نے وہ کام کیا، اور یہ اب میری زندگی ہے. الی اللہ و الی العرش و الی الجنۃ المأوی و سدرۃ المنتہی، یہ زندگی ہے. ٹھیک. تو اب آپ کو شاید سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ خیر کس کو کہتے ہیں. اور اگر اس کی توفیق ملے، اس چیز کی توفیق ملے، تب انسان کہے کہ ہاں عطائے خداوندی میری زندگی میں موجود ہے. اگر میں اور آپ اس خیر کی طرف پلٹ رہے ہوں کہ آپ کو ہمیشہ یہ احساس ہو رہا ہو کہ ہاں وہ جو مقام ہے، جو یعنی ظاہر ہے ہم کہاں یہ بات کر سکیں گے کہ عرش اور خدا اور جنت مأوی، لیکن کم از کم اس کی کوئی خوشبو انسان سونگھنا شروع ہو جائے، اس کی کوئی نورانیت انسان کے قلب میں پیدا ہونا شروع ہو جائے، تب کہے ہاں عطائے الہی میری زندگی میں موجود ہے. ٹھیک. پھر آپ فرماتے ہیں وَحَاذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ، یہ بھی ایک بہت اہم کنسپٹ ہے کہ یہ جو دن ہے جس میں میں آج موجود ہوں یہ حادث ہے. حادث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ پچھلے والے دن کی کاپی نہیں ہے، اس نے حدوث کیا ہے ایز سم تھنگ نیو اور جدید ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ایک لحاظ سے یہ نیا بھی ہے اور رینوویٹڈ ہے، ایک نئے سرے سے ایک چیز آپ کو عطا ہوئی ہے. یعنی جو اہل اللہ ہیں یا اہل معرفت ہیں، ان کی نظر میں آپ جو ہیں ہر دن زندہ ہوتے ہیں اور آپ کو موت آتی ہے، اور ہر نیا دن جو ہے نا وہ آپ کو ایک نئی زندگی اور ایک نئی اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور اسی بنا پر رسول خدا نے فرمایا کہ جس کے دو دن برابر ہو جائیں، جس کے دو دن برابر ہو جائیں وہ حقیقتاً غبن ہو گیا، اغوا ہو گیا، ضائع ہو گیا. وہ تمہارے دو دن، تمہاری دو نمازیں ایکول نہیں ہونی چاہیے. یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ہر نماز جو ہے نا وہ پچھلی نماز سے افضل ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے، اور تمہارا ہر دن گزرے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک. تو یہ جو دن ہے تمہارے سامنے یہ حادث ہے، جدید ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، اور یہ دن جو ہے یہ ہمارے اوپر گواہ بھی ہے اور واچ بھی ہے، نگراں بھی ہے. یعنی یہ جو نیا دن آیا یہ آپ کے لیے نئی اپرچونیٹی بھی ہے، نیا موقع بھی ہے، اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے آپ کو فیسلٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہے، लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है, आप पर गवाह भी है, विटनेस भी है और वॉच भी है, आपकी निगरानी भी कर रहा है दिन। इन अहसन्ना, अगर हम इसमें नेकी जमा करते हैं, वद्दअना बिहम्दिन, हमें विदा करता है, खुदा हाफिज कहता है हम्द के साथ, तारीफ के साथ। वह इन असअना, और अगर हम इसमें बुराई जमा करते हैं, फारकना बिज़म्मिन, हमसे जुदा होता है मजम्मत करते हुए। अब यहाँ पर ज़ाहिर है कि ये अरबी के अंदर और ख़ास तौर से जो इमाम अलैहिस्सलाम के कलमात होते हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, अगर आप इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें तो। जैसे देखें कि रुख्सत होने के लिए जो है ना, आपने दो मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ किए हैं कि अगर हमने नेकी जमा की इस दिन में, हसनात जमा की, तो ये हमें विदा करता है, और अगर हमने खुदा ना खास्ता बुराई जमा की तो ये हमसे फुरकत करता है, फिराक करता है। ठीक, ये थोड़ा समझ सकते हैं उसके फर्क को। यानी जब दोस्त आपसे रुख्सत होता है तो आपको खुदा हाफिज कह के जाता है ना, गले मिल के जाता है, ये विदा करना है। और अगर कोई नाराज जाता है तो वो क्या करता है, वो कोई खुदा हाफिज ही करता है, दुआया कलमात करता है आपसे, वो फिराक, वो सिर्फ आपसे जुदा हो जाता है, सिर्फ आपसे अलग हो जाता है। ठीक, तो यानी ये दिन जो है, अगर तुम इसमें नेकी अंजाम दोगे तो ये एक दोस्त की हैसियत से तुमसे रुख्सत होगा तुम्हारी हम्द करते हुए, और अगर तुम इसके अंदर बुराई जमा करोगे तो ये तुमसे बेजारी के साथ जुदा हो जाएगा तुम्हारी मजम्मत करते हुए। यानी इसका मतलब क्या है कि ये सब खुदा की होशमंद मखलूकात हैं, ठीक है, ये खुदा की बाशऊर मखलूकात हैं, चाहे दिन हो या रात हो। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मदिन व आलिही वरज़ुक़ना हुस्ना मुसाहबतिही, ऐ खुदा हमें रिज़्क़ अता फरमा कि हम इस दिन के साथ खूबसूरत तरीके से वक्त गुजारें। क्योंकि अब हमें ये बात पता चल गई ना कि दिन और रात खुदा की फरमा बरदार मखलूक हैं, अगर हम इसमें नेकी करेंगे तो ये हमसे खुश होंगे, हमारी सोहबत से खुश होंगे, और अगर हम इसमें बुराई करेंगे तो ये हमारे अपने अंदर मौजूद होने से कराहियत होगी इनको। ठीक है, यानी ये हमसे कराहियत की किस किस्म का इंसान है जो मेरे अंदर अपना वक्त गुजार रहा है मेरे ज़र्फ में। वासिमना मिन सूए मुफारकतही قَتَهِي بِإِرْتِكَابِ جَرِيرَةٍ اَوْ اِقْتِرَافِ صَغِيرَةٍ اَوْ كَبِيرَةٍ, یہ ہم سے کب ناراض ہوگا, یہ برائی کب آئے گی, جب ہم اس میں جرت کریں تیری نافرمانی پر, یا ہم کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کمائیں۔ ठीक है, यानी हम अल्लाह की किसी मासियत की जुरत करें या हम किसी सगीरा और कबीरा गुनाह को कस्ब करें तो फिर यह हमें मजम्मत के साथ हमसे जुदा होगा। अल्लाहुम्मा यस्सिर अलल किरामिल कातिबीना मऊनतना, ए अल्लाह हमारे लिए किराम कातिबीन की जहमत को आसान कर दे। क्या मतलब है, ये बहुत अजीब जुमला है, हमारे लिए किराम कातिबीन की जहमत को आसान कर दे। हाँ, तो इसमें उनकी जहमत को आसान करने का क्या मतलब है, तो उससे उनकी क्या जहमत है, आप यानी यहाँ पर आप इस चीज को नोट कर रहे हैं, کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا نظام حق ہے, زمین آسمان دن رات فرشتے کرام کاتبین رسول ملائکہ سب حق ہیں. تو اگر تم کوئی بھی برائی جنریٹ کرتے ہو تو وہ ان سب کے لیے باعث کراہیت اور زحمت ہے. تو یعنی کہ یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ تم سے نفرت میں کی حالت میں یا کراہیت کی حالت میں آتا ہے. اچھا, اور ایک اور بات بھی جو روایات کے اندر جملے موجود ہیں کہ جو کرام کاتبین یعنی جن کی ذمہ داری ہے ہمارے نامہ اعمال کو مرتب کرنا یا جو بھی ان کا طریقہ ہے اس کو ریکارڈ کرنے کا, کہ جب وہ ہمارے روزانہ کے نامہ اعمال کو مرتب کر کے اوپر جاتے ہیں اور جو انسان اور خاص طور سے اگر کوئی مسلمان یا مومن گناہگار ہے تو افسردہ حالت میں واپس جاتے ہیں, اور جب خدا ان سے پوچھتا ہے کہ کس چیز نے تم کو افسردہ کر دیا تو وہ جواب نہیں دیتے, اور وہ صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا خدا تو ستار العیوب ہے, ہم کسی دوسرے کے عیب نہیں کھول سکتے. تو یہ نہیں کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا یہ نظام ہے جس کے اندر تمہاری زندگی ہے. ٹھیک ہے, یعنی خاص طور سے مسلمان اور مومن, کیونکہ اگر کوئی کافر ہے یا وہ ہے تو اس کا تو نام ہے عملی کیا ہے, وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. نہیں
صحیح, یہ یونیورسلٹی اس میں ہے کہ نہیں,
دیکھیں نظام تو ہر ایک کے لیے ہے. یعنی کہ اس نے جو کافر ہے, جو میں نے بہت پہلے امتحان الہی والے اس میں جو ایک بات کی تھی کہ جو سسٹم کو ہی ڈینائی کرتا ہے وہ تو ایکچولی موجود ہی نہیں ہے نا اس نظام میں. یعنی اس امتحان کے کمرے میں تو وہ آئے گا نا جو امتحان دینے پر تیار ہوگا, جو اس نظام کو مانے گا. اگر اس نظام کو ہی کوئی قبول نہیں کر رہا تو وہ تو ویسے ہی پتہ نہیں کدھر ہے, کس جگہ پر.
نظام کو قبول کرے یا نہ کرے, نظام تو ایسے ہی چلے گا.
ظاہر سی بات ہے, اس کا ہم سے کیا تعلق ہے, ہماری حرکتوں سے تھوڑی وہ کے اوپر وہ تھوڑی ڈیپینڈنٹ ہے.
تو یہ
اسٹریٹ اسٹریٹ انٹو ہیل یا جو بھی اس کا اعمال کی حقیقت ہے.
وہ جو نان بلیورز ہیں کافر ہیں جو اپنی زندگی میں بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں, نوبل کام,
اچھے کام جو ہے نا, دیکھیں اچھے کام کا معیار, اب یہ پھر وہی ساری پرانی باتیں آ جائیں گی. یہ ہم نے پہلے بہت پہلے بتایا تھا, اچھے کام کا معیار نہیں, اچھے کام کا جو معیار ہے نا وہ ولایت ہے, وہ سنت رسول ہے. اچھے کام کا معیار اوپری اچھا کام نہیں ہے. اس کا اس کو فائدہ ہے, اس کو فائدہ ہے دنیا کی زندگی میں, بس دنیا کی زندگی میں مل جاتا ہے. اس نے آخرت کی نیت سے کوئی کام کیا ہے؟ اس نے نہیں نہیں ٹھیک ہے, وہ بچا رہا ہے ٹھیک ہے, تو اس کو جو اس دنیا کے لیے اس نے اس کی نیت کیا ہے, جو کچھ بھی اس نے کیا اس کی کس نیت سے کیا؟ چلیے تو ہیومینٹی آپ نے سرو کر لیا اس زندگی میں, اس زندگی میں آپ کو ریوارڈ مل گیا, بات ختم ہو گئی. دیکھیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ بحث جو ہے نا آپ ساری زندگی کرتے رہیے, اس لیے کہ ہمیں کسی بھی انسان کی حقیقت نہیں پتا. پرابلم یہ ہے جس کو جو لوگ بھی انہیں سوائے معصومین کے یا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنے بدبخت ہونے کو پروف کر دیا ہے, ہم کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. نہیں 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 کر سکتے, ہم بالکل نہیں کر سکتے. آپ کو نیتوں کا نہیں پتا, یعنی مدر ٹیریسا جیسی عورتوں کے یا ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ جناب انہوں نے بہت پیسے وہ کیے اور جمع کیے. دوسری باتیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, دوسری باتیں بھی ہیں کہ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے بہت سارے بڑے بڑے جو مذہبی فگرز ہیں ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب کتنی سرمایہ کاری ہوئی ہوئی تھی, کتنی چوری چھپے جائیدادیں خریدی ہوئی تھیں, ان کی اولادوں کے کتنے بڑے بڑے بینک بیلنس بنے ہوئے تھے. تو اس کو چھوڑ دیں, وہ پرسنالٹیز پہ جا کے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے ہمیں صرف اصولوں پہ رہنا چاہیے. ہاں بالکل بالکل, یعنی کہ اس کا ہم تو صرف اصول پہ بات کر سکتے ہیں. کسی پرسن کا نام لے کے ہم سوائے معصوم کے, کہ جن کے بارے میں ہم کو یہ بات یقینی ہے کہ یہاں پر کوئی خرابی نہیں. نہیں اس میں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر عمل انما الاعمال بالنیات, یہ تمام کی تمام باتیں میں بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم عمل کی شکل دیکھ کے بات کرتے ہیں. عمل کی شکل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, عمل کس بنیاد پر کھڑا ہوا ہے اور کس کوالٹی سے نکل رہا ہے اصل بات وہ ہوتی ہے. تو بالکل بالکل آپ کے نفس میں کون سی صفت ہے, یعنی اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے خود پسند ہے, اپنی ذات کو اونچا کرنا چاہتا ہے, اب وہ ہاسپٹل بھی بنا رہا ہے اور فلینتھروپسٹ بھی ہے سب ہے, لیکن نیت کیا ہے اس کے پیچھے, صرف اپنا نام اونچا کرنا, اس کو کیا اس کا کیا کام. نہیں تو نیت کیوں نہیں ہوگی, آپ مجھے یہ بتائیے نیت کیوں نہیں ہوگی جب وہ نہ خدا مان رہا ہے, اگر جب وہ نہ خدا مان رہا ہے نہ آخرت مان رہا ہے تو یہ ایسی نیت کیسے ہو جائے گی اس کی, کلن خیر کی نیت وہ کہاں سے لائے گا, آپ مجھے یہ بات سمجھائیے. وہ خیر کی نیت لائے, کیونکہ ہر انسان کی نیت اس کے ورلڈ ویو اور لائف ویو سے بنتی ہے نا, نیت خود بہت تو کہیں سے نہیں اگاتی. آپ زندگی کو عالم کو اپنے آپ کو جس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کی نیت وہاں سے آتی ہے. اگر آپ کی نظر میں یہ ہے کہ جی میری لائف میننگ لیس ہے میں مر کے ختم ہو جاؤں گا, اگر آپ کے ورلڈ ویو یہ ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں, اس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے, نیت خیر آئے گی کہاں سے, مجھے یہ بات سمجھائیں. مطلب اگر تو ہم ہر چیز میں لگا سکتے ہیں, یہ آئے گا کہاں سے. یعنی ابھی بھی اس ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی بہت سارے لوگ یہی آرگیو کرتے ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ بھی کہ تم جتنی بھی باتیں کرتے ہو اگر تم میں موریلٹی یہ سب کی سب تو کرسچینٹی کی دین ہے, تو تم سارے خیر و خوبی دین و مذہب سے لیتے ہو اور اس کے بعد انکار کرتے ہو کہ کچھ ہے ہی نہیں. تم اپنی بنیاد بتاؤ نا, تم کہاں کھڑے ہو, اس سب کو ہٹاؤ, یہ سب تو ایول ہے نا دین. تو بس تو پھر اس میں تو ویسے ہاں تو بس تو ہم بھی ہماری اور ہمارا آرگیومنٹ بھی یہی ہے کہ بھائی آپ لاؤ گے کہاں سے وہ اچھی نیت, وہ آئے گی کدھر سے جب آپ کے پاس ہر چیز میننگ لیس ہے سینس لیس ہے, تو وہ اچھی نیت آئے گی کہاں سے. ٹھیک, تو یعنی اس بات کو کہ کرام کاتبین کی زحمت کو, یعنی ہمارے اوپر ان کو زحمت نہ ہو. وَمْلَأْ لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَائِفَنَا, اور ہماری نیکیوں سے ہمارے صحیفے کو پر کر دے. وَلَا تُخْزِنَا عِنْدَهُمْ بِسُوءِ أَعْمَالِنَا, اور ہمیں اپنے برے عمل کی بنا پر ان کے سامنے رسوا نہ کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو ایک بات ہے کہ جو ان دعاؤں میں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ تمام کا تمام نظام کیا ہے, یہ خدا کی فرما بردار مخلوق ہے, اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں برائی کماتے ہیں خدا نخواستہ, تو ہم سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں نعوذ باللہ. اللهم صل على محمد وآله واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا, یعنی ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما, اور حفظاً عاصماً من معصیتک, اور صرف ہماری ظاہری حفاظت نہ فرمانا بلکہ ہمیں گناہ سے معصیت سے محفوظ رکھنا, ہادیاً الی طاعتک, ہمیں اپنی اطاعت کی طرف ہدایت کرنا, مستعملاً لمحبتک, یہ بھی ایک بہت خاص جملہ ہے. استعمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یوز کو آپ مزید ڈیفائن کر سکتے ہیں,
جس چیز
کو عمل میں لانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے, استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شے کو عملی کرنا چاہتے ہیں یا اس کی ایفرٹ کرتے ہیں, یہ استعمال کا حقیقی مطلب ہے. تو ہمیں کون سی چیز عمل میں لائے؟ مستعملا لمحبتک, ہم استعمال ہوں تیری محبت کے لیے. ٹھیک, تیری محبت, انہیں محبت اور معصیت الگ نہیں ہے, اپوزٹ نہیں ہے حقیقتا. تو تیری محبت ہمیں عمل ملائے. اللہم صل علی محمد و آلہ و وفقنا فی یومنا حاضہ و لیلتنا حاضہ, کہ اے خدا بعد از درود و سلام بر محمد و آل محمد, ہمارے لیے اس دن کو اور اس رات کو اور ہمارے تمام ایام میں کس بات کو آسان کر دے کہ ہم ہمیشہ خیر کی بنا پر عمل انجام دیں, ہم ہمیشہ شر سے دوری اختیار کریں, ہم ہمیشہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں, تیری سنتوں کی پیروی کرنے والے, تیری بدعتوں سے الگ رہنے والے, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے, اسلام کے احاطے میں رہیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں, اسلام کی باؤنڈریز میں رہیں, اور باطل اور باطل کے تمام ذلتوں کو ہم کمزور کرتے رہیں. یعنی باطل اور اس سے ریلیٹڈ یا کنیکٹڈ جتنی ذلتیں میری زندگی میں آتی ہیں, میں کیسا بنوں کہ میں ان کو ہمیشہ کمزور کرنے والا بنوں, نہ کہ ان کو اسٹرینتھن کرنے والا بنوں. ٹھیک ہے, اگر ہم اس پر غور کریں نا, تو یہ ایک ایک ورڈ, ایک ایک جملہ جو ہے وہ بہت زیادہ قابل تشریح ہے کہ باطل, باطل سے جڑی ہوئی ذلتیں اور اس میں میری ڈیوٹی یا مجھے کیسا بنا دے کہ میری وجہ سے وہ تمام کی تمام چیزیں کمزور پڑیں. اب اس بات پہ غور کیجیے گا کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا عمل کیا ہوتا ہے, جو باطل اور اس سے جڑی ہوئی رذالتوں کو مضبوط بناتا ہے. ہمارے دن ایسے نہ گزریں. وَنُفْرَتِ الْحَقِّ وَإِعْزَازِهِ, اور ہم حق کی مدد کرنے والے اور حق کو عزت دینے والے بنے, حق کی عزت میں اضافہ کرنے والے بنے. وَإِرْشَادِ الضَّالِّ وَمُعَاوَنَةِ الضَّعِيفِ, جو گمراہ ہے اس کو ہدایت دینے والے بنے, ضعیف اور کمزور کے معاون اور مددگار بنے. وَإِدْرَاكِ اللَّهِيفِ, اور جو بیچارہ, یعنی لحیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو, یعنی کچھ کمزور ایسے ہوتے ہیں جو گم ہوتے ہیں, جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کدھر ہیں, وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے ایسا بنا کہ میں ان کو ڈھونڈ کے ان تک پہنچوں, ان کو درک کروں جو اس حالت میں ہوں. اچھا, میں بس, اب ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو جیسے میں نے کہا تھا کہ آج, لیکن وہی ہوتا ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں کہ ختم کریں گے, لیکن وہ جو ایک ایک, ایک جملہ ہے نا, وہ پھر اپنے اندر اتنے مطالب رکھتا ہے کہ وہ چیز سمیٹی نہیں جاتی. اللہم انی اشہدوکا وکفا بکا شہیدن، اے میرے اللہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں اور بے شک تو ہی گواہ بننے کے لیے کافی ہے۔ وہ اشہدو سماعک و ارضک، میں تیرے آسمان کو تیری زمین کو گواہ بناتا ہوں۔ ومن اسکنتھا من ملائکتک، اور وہ فرشتے جو اس آسمانوں اور زمین میں سکونت رکھتے ہیں رہتے ہیں۔ وسائر خلقک، اور تمام کی تمام تیری مخلوقات کو۔ فی یومی حاضہ، اس دن، وساعتی حاضہی، اور میری اس گھڑی میں، اس ڈیوریشن میں، اس ٹائم میں، اس آر میں، میری اس رات میں، میری اس ٹھہرنے کی جگہ میں، میں سب کو گواہ بناتا ہوں۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ گواہ کس کو بناتے ہیں؟ ڈیڈ کو، ڈم کو، جس کو سنائی نہیں دیتا یا دکھائی نہیں دیتا؟ تو اب آپ گواہ بنانے میں، آپ نے گواہی شروع کہاں سے کی؟ خدا سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تو ہی گواہ ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ آسمان، زمین، ان میں موجود تمام مخلوقات، یہ دن، یہ گھڑی، یہ رات، اور جہاں پر میں ابھی موجود ہوں، یہ جگہ، میں ان سب کو گواہ بناتا ہوں۔ کس بات پر؟ انی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت، اس بات پر میں گواہ بناتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائم بالقسط، خدا کس پر قائم ہے؟ قسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدالت عملی۔ خدا قسط پر قائم ہے، یعنی خدا ہمیشہ پریکٹیکل جسٹس، خدا کی جو حکومت ہے، خدا کی جو مملکت ہے، وہ عملی عدالت پر قائم ہے۔ عدل فی الحکم، جو بھی تو حکم کرتا ہے وہ عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر مہربان۔ مالک الملک، ہر ملک کا مالک۔ رحیم بالخلق، اور اپنی مخلوقات کے لیے رحیم۔ رحیم کے میننگ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے، رحیم کس کو کہتے ہیں؟ رحیم کیا صفت ہے؟
خاص رحمت۔
ہاں، خاص رحمت کیا ہوتی ہے؟ خاص رحمت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ ٹھوکر کھا کر گرے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو، کوئی خرابی ہو جو اس کی زندگی کو پرابلم میں ڈالے، تو پھر یہ خصوصی رحمت آ کر اسے اس خرابی کی حالت سے باہر نکالتی ہے۔ یہ عمومی رحمت نہیں ہے جس کے ذریعے سے سب کو کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، زندگی، وہ عمومی رحمت ہے۔ خصوصی رحمت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جو خدا کے رستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن پرابلمز آتی ہیں، لیکن گناہ آتے ہیں، لیکن غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا رستہ بلاک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ گر جاتے ہیں، تو یہ رحمت آپ کو آپ دوبارہ اٹھا کر پھر رستے پہ لگا دیتی ہے۔ رحیم بالخلق، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہم فصل علی محمد و آلہ، کہ تو محمد اور ان کی آل پر اپنی قربت و رحمت کو نازل فرما۔ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک، جتنی بھی تو نے آج تک اپنی مخلوقات میں کسی پر بھی اپنی قربت و رحمت کی ہو، ان سب سے زیادہ۔ وَآتِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا آتَيْتَ أَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ وَأَجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَأَكْرَمَا، اور کسی بھی بندے کو تو نے جو بھی رحمت عطا کی ہے، تو ہماری طرف سے، ہماری دعا یہ ہے کہ ان کو اس سب سے زیادہ رحمت عطا ہو، اور ان کا فضل اور کرامت سب سے زیادہ بڑھ جائے، اور محمد و آل محمد یعنی رسول خدا کے صدقے میں ہمارے لیے اس فضل اور کرامت کو جاری کر دے کہ جو کسی بھی نبی کے لیے تو نے اس کی امت میں جاری کی ہو ان سب سے زیادہ ہو، کہ ہر نبی کے برکت سے اس کی امت کے لیے فضیلت و کرامت جاری ہوتی ہے، تو ہمیں رسول اللہ کے وسیلے سے وہ فضیلت و کرامت عطا فرما جو ہر نبی کی امت سے زیادہ ہو۔ انک انت المنان بالجسیم، کہ تو بہت بزرگ احسان کرنے والا ہے، الغافر للعظیم، اور عظیم اور بزرگ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، وانت ارحم من کل رحیم، ہر رحیم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فصل علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ٹھیک، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر ہمارا جو دعاؤں کا جو ہمارا پورا سیکشن تھا وہ آج ہم یعنی اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ایک یعنی اسی سلسلے درس میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ وہ ہم سوچیں گے کہ وہ زیارات کی تشریح ہو یا پھر جیسا میں نے سجیسٹ کیا تھا نہج البلاغہ کے مخصوص خطبات ان پر بات ہو۔ تو انشاءاللہ، تو جو بھی سامعین ہیں ان سے بھی التماس دعا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو تقریباً ہمارے 50 دروس پر مشتمل رہا، معارف در دعائے معصومین علیہ السلام والا، اور ابھی بہت زیادہ نامکمل ہے، اور یعنی اس بات کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جو تفسیر و تشریح کی جا سکتی تھی وہ بھی ہم نہیں کر پائے، بہت ساری اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم زیادہ گہرے مطالب میں جائیں تو پھر سمجھنا بھی بہت دشوار ہو جائے گا لوگوں کے لیے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے خدا تعالی ہمارے ہم سب کے لیے معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے پڑھنے کو یا اس ایکسپیرینس کو بہتر بنائے گا، ہم جب بھی دعاؤں کی قرأت کریں گے تو زیادہ بہتر معرفت کے ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یعنی کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ معصوم نے جب خدا سے کلام کیا ہے تو ان کا تھیم، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی اپروچ کیا ہوتی تھی یا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا تعالی ہم سب کو اس عظیم ذخیرے اور خزانے سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔